السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ یوسف آیت نمبر 43. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین. وقال الملك انی ارى سبع بقرات سمان یاکلہن سبع اجاف وسبع سنبلات خضر واخر یابسات یا ایها الملأ افتونی فی رؤیای ان کنتم للرؤیا تعبرون. اب یہاں سے وہ واقعہ شروع ہو رہا ہے جب بادشاہ کو خواب دکھا تھا. ایک روز بادشاہ نے کہا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 7 موٹی گائیں ہیں جن کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور اناج کی 7 بالیں ہری ہیں اور دوسری 7 سوکھی. اے اہل دربار، مجھے اس خواب کی تعبیر بتاؤ اگر تم خوابوں کا مطلب سمجھتے ہو. یعنی اب بیچ کا وہ پورا حصہ چھوڑ دیا گیا اور جو ضروری بات تھی وہ یہاں پر لائی گئی. یعنی بیچ میں کئی سال گزر گئے، کیونکہ ہم نے بدع سنین کا لفظ پڑھا تھا، اور بدع سنین ہم سبھی جانتے ہیں، پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، کہ 9 سال تک کے عرصے کو بھی کہا جاتا ہے. یعنی یوسف علیہ السلام وہاں پر کتنے سال رہے جیل میں، تو اس کا دراصل 10 سے کم یعنی طاق عادت پر ہوتا ہے. بعض نے 7 سال لیے ہیں، بعض نے 9 سال مراد لیے ہیں. تو اب یوسف علیہ السلام وہاں پر 9 سال رکے رہے یا 7 سال رکے رہے جیل میں، اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے. اب بادشاہ نے خواب دیکھا، کئی سال گزر گئے تھے، اور خواب میں وہ کیا دیکھتا ہے کہ 7 موٹی گائیں ہیں جن کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور اناج کی 7 بالیں ہیں ہری اور دوسری 7 سوکھی ہیں. اور اس نے کہا کہ اگر تم لوگ خواب کی تعبیر جانتے ہو تو مجھے اس کی تعبیر بتا دو. قالوا ادغاث احلام وما نحن بتاویل الاحلام بعالمین. لوگوں نے کہا، یہ تو پریشان خوابوں کی باتیں ہیں اور ہم اس طرح کے خوابوں کا مطلب نہیں جانتے. ادغاث دعاد غین سا سے ہے، خشک گھاس یا شاخیں جو انسان کی مٹھی میں آ جائیں، یا گفتگو کو ملانا، خلط ملت کرنا، معاملہ جس کی کوئی حقیقت اور بنیاد نہ ہو. ادغاث سے ڈرونے خواب یا پریشان کن خواب جس کی کوئی حقیقت نہ ہو اسے کہا جاتا ہے. اجافن این جیم فا انتہائی لاغر اور دبلا ہونا. سیمان موٹی یعنی موٹا ہونا کو کہتے ہیں. اب یہاں پر اہل دربار نے کہا، انہوں نے اس خواب کو ادغاث احلام قرار دے دیا کہ یہ تو پراگندہ خواب ہیں، یہ تو اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. دغسن کی جمع ہے یہ، جس کے معنی گھاس کے گٹھے کے ہیں. احلام حلم سے ہے، بمانی خواب کے، اور یہ جمع ہے، تو اس کے معنی ہوئے کہ خواب ہائے پریشان یا خیالات منتشرہ جن کی کوئی تعبیر نہ ہو. اور یہ خواب دراصل اس بادشاہ کو آیا، عزیز مصر جس کا وزیر تھا. اللہ تعالیٰ نے اس خواب کے ذریعے سے یوسف علیہ السلام کی رہائی دراصل کروائی، یا اللہ تعالیٰ کو کروانا تھا. چنانچہ بادشاہ کے درباریوں، کاہنوں اور نجومیوں نے اس خواب پریشان کی تعبیر بتانے سے انکار، یعنی اس کا انکار کر دیا کہ ہم نہیں بتا سکتے. اور بعض کہنے لگے کہ ہم اس کی تعبیر جانتے ہی نہیں، اور کچھ نے لاعلمی کا اظہار کیا. یہاں پر اس خواب نے دراصل بادشاہ کو پریشان کر دیا تھا، اور وہ پریشان تھا کہ ایسا خواب کیوں دکھائی دیا ہے. اس سے اب ہم کو اس سورے میں خوابوں کا بھی تذکرہ بہت ملتا ہے. یوسف علیہ السلام کے خواب کا ہم کو تذکرہ ملا، پھر وہ جو دونوں قیدی تھے ان کے خواب کا تذکرہ ملا، اور یہاں پر اس بادشاہ کے خواب کا تذکرہ ملتا ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خواب کسی کو بھی آ سکتے ہیں، یعنی نیک لوگوں کو بھی آ سکتے ہیں، برے لوگوں کو بھی آ سکتے ہیں، بادشاہوں کو بھی آ سکتے ہیں، غریب لوگوں کو بھی آ سکتے ہیں، کسی کافر بادشاہ کو بھی سچا خواب دکھائی دے سکتا ہے. یعنی پاسبلٹیز میں سے ہے یہ. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اچھا صرف نیک لوگوں کو ہی سچے خواب آتے ہیں، ایسا نہیں ہے. آپ دیکھیں وہ دونوں مجرم کو بھی سچے خواب آئے، اسی طرح سے بادشاہ کو بھی سچا خواب دکھائی دیا، لیکن اس کی تعبیر ہر کوئی نہیں بیان کر سکتا۔ یعنی ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اچھا کوئی کتاب پڑھنے سے خواب کی تعبیر بتانا آ جائے گی، یا کوئی شخص خواب کی تعبیر بتا دے، کوئی نیک ہو تو ضروری ہے کہ وہ خواب کی تعبیر بھی بتا سکے، تو ضروری نہیں، ہر کوئی ہر فن میں ماسٹر نہیں ہوتا۔ اور خواب کے تعلق سے ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا کہ اب تو صرف مبشرات باقی رہ گئی ہیں، باقی جو خواب کا یعنی نبوت کا جو 46واں حصہ ہوتے تھے خواب، وہ ختم ہو گیا، کیونکہ نبوت ختم ہو گئی۔ اور کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں جو خواب کی تعبیر بتا رہا ہوں وہ سچ ہے، ٹھیک ہے؟ خوشخبریاں ہو سکتی ہیں خواب، اب انسان چاہے تو اس کو اپنے تک محدود رکھے، چاہے تو اپنے کسی خیر خواہ کو سنائے۔ تو خواب کے تعلق سے تھوڑا سا ہم دیکھ رہے تھے کہ خواب کس قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک تو ہوتے ہیں جو دن بھر کی ہماری سوچ ہوتی ہے، جو ایسے ہی ہم نے جو دن میں سوچا ہے، جس کو ہم بہت زیادہ سوچ رہے تھے، وہی خواب میں نظر آ جائے ہم کو، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ ایک خواب شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اور کچھ خواب اللہ کی طرف سے بھی ہوتے ہیں، لیکن اس کی تعبیر کے بارے میں یہ سوچنا کہ واقعی میں اس کی تعبیر یہی ہے اور کسی سے بھی تعبیر لے لینا، یہ صحیح بات نہیں ہے۔ جیسے کہ حدیث سے پتہ چلتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب زمانہ قیامت کے قریب ہو جائے گا تو مومن کا خواب جھوٹا نہیں ہوگا، اور مومن کا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ تم میں خواب کے اعتبار سے زیادہ سچے وہ ہیں جو تم میں بات میں سب سے زیادہ سچے ہیں۔ اسی طرح ایک اور روایت سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھے خواب میں دیکھا وہ عنقریب مجھے روز قیامت حالت بیداری میں دیکھے گا۔ یہ آپ نے فرمایا گویا کہ اس نے مجھے بیداری میں دیکھا، اس لیے کہ شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ اسی طرح ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب تم میں سے کوئی شخص پسندیدہ خواب دیکھے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے، بس وہ اس پر اللہ کی حمد کرے اور اسے بیان کرے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ پس اسے صرف ایسے لوگوں کے سامنے بیان کرے جو اس سے محبت رکھتے ہیں، اور جب اس کے برعکس ناپسندیدہ بات خواب میں دیکھے تو وہ شیطان کی طرف سے ہے، بس وہ اس کے شر سے پناہ مانگے اور کسی کے سامنے اسے بیان نہ کرے، کیونکہ وہ اسے نقصان نہیں دے گا۔ یعنی جب تک بیان نہ کیا نقصان نہیں دے گا، اور اگر بیان کر دیا تو پھر ہو سکتا ہے نقصان واقع ہو جائے، کیونکہ خواب پرندے کے پر پر ہوتا ہے، اور جب بیان کر دیا جائے، اس کی تعبیر بیان کر دی جائے، تو وہ واقع ہو جاتا ہے۔ پھر ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیک خواب اور ایک روایت میں ہے اچھا خواب اللہ کی طرف سے ہے، اور برا خواب شیطان کی طرف سے۔ بس جو شخص کوئی ناپسندیدہ چیز خواب میں دیکھے تو اپنی بائیں جانب 3 مرتبہ تھتکار دے۔ تھتکارنے کا مطلب ہوتا ہے کہ پھونک دینی، زبان سے تھوک نہیں نکلنا چاہیے، اور شیطان سے پناہ مانگے، بس یہ خواب اسے نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، اور یہ تقریباً تمام ہی احادیث جو ہیں بخاری مسلم کی احادیث ہیں جو آپ کے سامنے ابھی پیش کی گئی ہیں۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص ناپسندیدہ خواب دیکھے تو اپنی بائیں جانب 3 مرتبہ پھونک مارے، اور 3 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں شیطان سے پناہ مانگے، اور اپنے اس پہلو کو بدل لے جس پر وہ لیٹا ہو۔ اسی طرح ابو اسقع واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ سب سے بڑا افترا بہتان یہ ہے کہ آدمی اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف اپنی نسبت کرے، یعنی اپنا نسب خاندان چینج کر دے، یا اپنی آنکھوں کو وہ کچھ دکھائے جو اس نے نہیں دیکھا، یعنی یوں ہی من گھڑت خواب لوگوں کو بیان کرتا پھرے، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے ایسی بات لگائے جو آپ نے ارشاد نہیں فرمائی۔ یہ بھی بخاری کی حدیث ہے۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ خواب کچھ دیکھتے نہیں، لیکن صرف لوگوں میں اپنی دھاک بٹھانے کے لیے، یا لوگوں میں اپنی شہرت کے لیے، جاہو مرتبے کے لیے، اس طرح سے اپنے خوابوں کا تذکرہ کرتے ہیں کہ مجھے تو خواب میں یہ نظر آیا، مجھے تو خواب میں وہ نظر آیا، مجھے تو خواب میں اللہ کے رسول نظر آئے۔ اب دیکھیں اللہ کے رسول کیسے بغیر اس کے نظر آ جائیں گے؟ آپ نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھی نہیں، آپ جانتے نہیں کہ وہ ان کی شخصیت کیسی تھی، تو کس طرح سے آپ ڈسکرائب کر سکتے ہیں، کس طرح سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ نے خواب میں اللہ کے رسول ہی کو دیکھا؟ کیونکہ بہت سارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ ہم نے اللہ کے رسول کو خواب میں دیکھا، واللہ اعلم سچ بات بھی ہوتی ہے، لیکن جب آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آپ کا شمائل ہے، یعنی آپ کا حلیہ مبارک، وہی نہیں معلوم، تو آپ کیسے سمجھیں گے اور پہچانیں گے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں؟ اسی لیے برا خواب دیکھنے پر کروٹ بدل کر لیٹ جائیں، بائیں طرف 3 بار تھتکار دیں، یعنی تھوک نہیں ہونا چاہیے، اعوذ باللہ من شر الشیطانی و شرریہ پڑھ لیں اور کروٹ بدل کر سو جائیں، یعنی برا خواب آنے پر. پھر رات میں اگر گھبراہٹ یا ایسی کچھ چیز محسوس ہو نیند میں، تو اس وقت جو دعا سکھائی گئی ہے کہ سوتے وقت میں اگر آپ پر وحشت طاری ہو تو آپ کیا پڑھیں گے؟ اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ و عقابہ و شر عبادہ و من ہمزات الشیاطین و ان یحضرون. یہ دعا آپ پڑھ لیں، ترمذی کی ہے یہ اور حسن ہے یہ حدیث. پھر اعوذ بکلمات اللہ التامات التي لا یجاوزہن بر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء وما يعرج فيها ومن شر فتن الليل والنهار ومن كل طارق الا طارقا يترك بخير يا رحمان. اس کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے، یہ روایت جن سے ہے صحیح حدیث ہے، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں رات کو نیند میں گھبرایا کرتا تھا، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں پوچھا یا عرض کیا کہ میں رات میں نیند میں ڈر جاتا ہوں اور اپنی تلوار اٹھا لیتا ہوں گھبراہٹ سے یا ڈر سے، اور جو چیز سامنے نظر آتی ہے اس پر تلوار کا وار کر دیتا ہوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں وہ کلمات نہ سکھاؤں جو کہ روح الامین نے مجھے سکھائے. تو میں نے کہا کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی والے کلمات کہے، اعوذ بکلمات اللہ التامات التي لا یجاوزہن بر ولا فاجر. یہ تمام پوری دعا پڑھی. میں اللہ تعالیٰ کے ان تمام کلمات کے ساتھ پناہ چاہتا ہوں جن سے آگے نہ تو کوئی نیک اور نہ ہی کوئی برا شخص بڑھ سکتا ہے، ہر اس چیز کے شر سے جو آسمان سے اترتی ہے اور جو اس میں چڑھتی ہے، اور رات اور دن کے فتنوں کے شر سے اور ہر حادثے کے شر سے سوائے اس حادثے کے جو خیر کا باعث ہو. اے رحم فرمانے والے. تو انہوں نے ایسا کہا تو ان سے ڈر چلا گیا. المعجم الاوسط للطبرانی جلد 5411 حدیث کا نمبر ہے اور 6 جلد ہے. صحیح حدیث ہے یہ، یعنی صحیح انہوں نے اس کی تحقیق جو کی ہے تو صحیح حدیث ہے. تو اگر رات میں وحشت ہو یا ڈر جائے یا برا خواب آئے تو برا خواب آنے پر وہ دعا پڑھ لیں، یا پھر ڈرنے کی وجہ سے یہ دعا پڑھ لیں. تو بہرحال اس بادشاہ نے خواب دیکھا، اب جب کوئی اس کو اس خواب کی تعبیر نہ بتا سکا تو جو ایک قیدی بچ گیا تھا جس کو یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتائی تھی اور جو بادشاہ کے یہاں نوکری کر رہا تھا، اس کو فوراً خیال آیا اور احساس ہوا. وقال الذي نجا منها وقال الذي نجا منهما وادكر بعد امه انا ان وقال الذي نجا منهما وادكر بعد امه انا انبئكم بتاويله فارسلون. ان دو قیدیوں میں سے جو شخص بچ گیا تھا اور اسے ایک مدت دراز کے بعد اب بات یاد آئی، اس نے کہا میں آپ حضرات کو اس کی تاویل بتاتا ہوں، مجھے ذرا قید خانے میں یوسف علیہ السلام کے پاس بھیج دیجئے. اب یہاں پر وہ شخص جس کو یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتائی تھی اور اس سے کہا بھی تھا کہ تم ذرا ضرور جا کر بادشاہ سے میرا ذکر کرنا، لیکن اب وہ شخص بھول گیا. لیکن جب بادشاہ نے خواب دیکھا اور اس کے خواب کی تعبیر نہیں ملی تو اس کو فوراً وہ یاد آیا، یعنی اتنی مدت گزرنے کے بعد اس کو ساری باتوں کا خیال آیا اور اس نے بادشاہ سے ذکر کیا. اور ہو سکتا ہے یہ بھی بتایا ہو کہ وہ شخص جس نے میرے خواب کی تعبیر بتائی تھی اور آپ کا خواب پوچھنے کے لیے میں جا رہا ہوں، تو وہ نہایت ہی پاک باز شریف النفس انسان ہے، بڑی مدت سے بے گناہ قید میں پڑا ہے. اب اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس کے پاس قید خانے میں جاتا ہوں اور اس خواب کی تعبیر اس سے پوچھ کر آپ کو بتائے دیتا ہوں. یوسف ایوہ الصدیق افتنا فی سبع بقرات سمان یاکلہن سبع اجاف وسبع سنبلات خضر و اخر یابسات لعلی ارجع الی الناس لعلہم یعلمون. اس نے جا کر کہا یوسف اے سراپا راستی، مجھے اس خواب کا مطلب بتا کہ سات موٹی گائیں ہیں جن کو سات دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور سات بالیں ہری ہیں اور سات سوکھی، شاید کہ میں ان لوگوں کے پاس واپس جاؤں اور شاید کہ وہ جان لیں. قال تزرعون سبع سنین دابا فما حسدتم فذروه فی سنبله الا قلیلا مما تأکلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. یوسف علیہ السلام نے کہا سات برس تک لگاتار تم لوگ کھیتی باڑی کرتے رہو گے، اس دوران میں جو فصلیں تم کاٹو ان میں سے بس تھوڑا سا حصہ جو تمہاری خوراک کے کام آئے نکالو اور باقی کو اس کی بالوں ہی میں رہنے دو، پھر 7 برس بہت سخت آئیں گے، اس زمانے میں وہ سب غلہ کھا لیا جائے گا جو تم اس وقت کے لیے جمع کرو گے، اگر کچھ بچے گا تو بس وہی جو تم نے محفوظ کر رکھا ہو۔ ثم یاتی من بعد ذلک عام فیہ غوث الناس فیہ یعصرون، اس کے بعد پھر ایک سال ایسا آئے گا جس میں باران رحمت سے لوگوں کی فریاد رسی کی جائے گی اور وہ رس نچوڑیں گے۔ اب یہاں پر اس شخص نے جا کر یوسف علیہ السلام سے اس خواب کی تعبیر پوچھی، اور یوسف ایوہ الصدیق، بہت ہی اچھے انداز میں اس نے یوسف علیہ السلام کو بلایا یا پکارا۔ صدیق کا لفظ یہاں استعمال کیا ہے جو عربی زبان میں سچائی اور راست بازی کے انتہائی مرتبے کے لیے بولا جاتا ہے، جسے ہم سب جانتے ہیں ابو بکر صدیق کا بھی لقب کیا تھا، صدیق۔ تو اس زمانے قیام میں جو اس نے دیکھا تھا یوسف علیہ السلام کو کہ کیسی ان کی سیرت تھی اور اس سیرت کو اس نے کیسا گہرا اثر لیا تھا، اتنی مدت گزر جانے کے بعد بھی وہ اثر کتنا اس کے اندر پختہ تھا، آپ دیکھیں۔ تو آپ دیکھیں کہ آپ کی سچائی کہیں جاتی نہیں ہے، آپ اگر سچے ہیں، راست باز ہیں، آپ حق کے دائی ہیں، جو آپ کی نیکی ہے وہ اپنا اثر چھوڑ کر رہتی ہے۔ تو اس نے خواب کی تعبیر پوچھی اور یوسف علیہ السلام نے اس کو تعبیر بتا دی۔ آپ دیکھیں کہ کس طرح سے اس نے یوسف علیہ السلام کو مخاطب کیا، تو یوسف علیہ السلام کے جو علم و اخلاق کے جو نقوش اس کے اوپر ذہن پر تھے وہ ابھی تک موجود تھے، سمجھیں۔ تو اسی لیے اس نے کہا کہ اے میرے راست باز ساتھی، اور اس خطاب کے بعد پھر بادشاہ کا خواب حرف بحرف صحیح سنا دیا اور پھر اس کی تعبیر پوچھی۔ یوسف علیہ السلام نے آنے والے حالات کے بارے میں بتا دیا اور تعبیر وہی بتا دی جو صحیح تعبیر تھی، اور یہ دراصل آپ کی وہی فراست تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو تاویل الاحادیث سکھائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا وہ علم تھا جس کی وجہ سے آپ انتہائی بلندیوں پر پھر پہنچنے والے تھے، اور اس بلندی پر چڑھنے کی یہ پہلی سیڑھی تھی، سمجھیں، کہ 7 سال تم پر خوشحالی کا دور آئے گا، اس دور میں تم کفایت شواری سے کام لینا، جتنا غلہ ان سالوں میں پیدا ہو اس میں جس قدر ضرورت ہو بس وہ استعمال کرنا، باقی غلہ بالیوں ہی میں رہنے دینا۔ ان 7 سالوں کے بعد 7 سال قحط سالی کا دور آئے گا، اس دور میں تم وہ غلہ استعمال کرنا جو تم نے پہلے 7 سالوں میں محفوظ رکھا تھا بالیوں میں۔ اور بالیوں میں محفوظ رکھنے کا ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ غلے کو کیڑا نہیں لگے گا، دوسرا اس کا بھوسا قحط سالی کے دوران جانوروں کے کام آئے گا، اور یہ غلہ جو بالیوں میں محفوظ ہے تمہارے لیے کفایت کر جائے گا، بلکہ اگلے سال کی فصل کے بیج کے لیے بھی اس میں سے بچ جائے گا۔ پھر اور ایک خوشخبری سنائی جو کہ اس خواب کا حصہ تو نہیں تھا، لیکن انہوں نے اپنی طرف سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو علم دیا تھا وحی کے ذریعے سے، تو اس بنا پر بشارت دی کہ ان 14 سالوں کے بعد 15واں سال ایسا آئے گا جس میں خوب باران رحمت ہوگی، اور جن جن چیزوں کو نچوڑ کر ان سے روغن یا رس حاصل کیا جا سکتا ہے ایسے سب غلوں اور پھلوں کی افراد سے پیداوار ہوگی، یعنی کھیتی باڑی بکثت ہوگی، جانوروں کے تھن دودھ سے بھر جائیں گے، بالخصوص انگور وغیرہ کو نچوڑ کر لوگ اس کا رس نکالیں گے، یا جو بھی ایسے پھل ہوتے ہیں اس سے لوگ خوب فائدہ اٹھائیں گے۔ تو حسنون سے مراد دراصل وہ دانے ہیں جو دوبارہ کاشت کے لیے محفوظ کر لیے جاتے ہیں۔ تو یہاں پر انہوں نے اگلی دفعہ کی بھی خوشخبری دے دی، آپ دیکھیں کہ تم خوب زیادہ انگوروں سے اس کا شیرہ نچوڑو گے، زیتون سے تیل نکالو گے، جانوروں سے دودھ دوہو گے۔ خواب کی اس تعبیر کو خواب سے کیسی لطیف مناسبت حاصل ہے جسے صرف وہی شخص سمجھ سکتا ہے جسے اللہ تعالیٰ ایسا صحیح وجدان، ذوق سلیم اور ملکہ راسخ عطا فرما دے جو اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو دیا تھا۔ ہر شخص خواب کی تعبیر نہیں بتا سکتا، آپ دیکھیں جو جگہ جگہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں نا کہ ہم بتاتے ہیں، تو وہ واللہ عالم کتنی حقیقت اور کیا ہے، لیکن ہر شخص نہیں بتا سکتا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے خاص آپ کو وہ تاویل الاحادیث سکھائی تھی دراصل، جس کی بنا پر یوسف علیہ السلام نے یہ تعبیر بتلائی۔ وقال الملك اتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع الى ربك فاساله ما بال النسوة اللاتي قطعن ايديهن ان ربي بكيدهن عليم۔ بادشاہ نے کہا اسے میرے پاس لاؤ، مگر جب شاہی فرشتہ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا تو اس نے کہا اپنے رب کے پاس واپس جا اور اس سے پوچھ کہ ان عورتوں کا کیا معاملہ ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، میرا رب تو ان کی مکاری سے واقف ہی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یوسف علیہ السلام کا کیا صبر اور کس طرح سے وہ اپنی بے گناہی کو ثابت کرنا چاہ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، پڑھ کر دل ایسا اندر سے عجیب سا کیفیت ہو جاتی ہے دل کی کہ واقعی میں نبی نبی ہی ہوتے ہیں۔ ان کی جو فراست، ان کا فہم، جو ان کی دور اندیشی ہے کہ کیونکہ ان کو آگے چل کر یہاں پر اس سرزمین پر نبوت کے فرائض انجام دینے تھے، دین کی تبلیغ کرنی تھی، اللہ تعالیٰ ان کو وہاں پر اقتدار عطا کرنے والا تھا، تو اس کے لیے کوئی ایسے ہی لوگ چاہیے جن کا ماضی بے داغ ہو، جن کی ذات پر کسی قسم کا الزام نہ ہو، نہ کسی خیانت کا، نہ کسی اور قسم کا۔ تو انہوں نے ابھی بھی جیل میں اتنے سال گزرنے کے باوجود بھی آپ دیکھیں ان کا صبر، کہ پہلے چاہا کہ ان کا قصور جو تھا، یعنی ان کے اوپر جو الزام لگایا گیا، تو اس کی حقیقت کو جانا جائے کہ وہ بے قصور جیل میں ڈالے گئے تھے، ان پر کوئی الزام نہیں تھا، اصل میں وہ قصوروار نہیں تھے، اور ان عورتوں سے وہ معاملات کی تفتیش کروائی جائے تاکہ ان پر جو الزام لگایا گیا ہے وہ اس سے بری الذمہ ہو سکیں۔ تو یہاں پر یوسف علیہ السلام کا صبر و تحمل دراصل ہمیں نظر آتا ہے کہ کس طرح سے انہوں نے صبر سے کام لیا۔ کہا جاتا ہے کہ بادشاہ نے خود ان ساری عورتوں کو بلا کر، یعنی اس نے اتنی دلچسپی لی کہ اس نے خود عورتوں کو بلا کر ان سے سارے واقعات پوچھے، گواہی طلب کی، اور اس نے پوچھا کہ جب تم نے یوسف کو ورغلانا چاہا تھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بادشاہ کو اس واقعے کی خبر پہلے سے تھی، البتہ اس نے پہلے اس معاملے پر اتنا غور نہیں کیا نہ اس کو اتنی اہمیت دی تھی۔ جب عورتوں نے گواہی دے دی کہ یوسف علیہ السلام نے تو ہم پر نظر اٹھا کر دیکھا بھی نہیں، یا ایسی کوئی آنکھ سے دیکھا بھی نہیں، تب یہ بات سامنے آ گئی کہ اصل قصور ان عورتوں کا تھا اور یوسف علیہ السلام اس سے بری تھے۔ حدیث میں آتا ہے، بخاری ہی کی حدیث ہے، کہ یوسف علیہ السلام کی جب یہ مقدمے کی تحقیق چل رہی تھی اور ان کی جو قید سے رہائی کا معاملہ تھا، تو اس کو انہوں نے جس پیغمبرانہ صبر تحمل سے اور ڈیلے کیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبر ان الفاظ میں دی ہے، لو لبست فی السجن کما لبس یوسف لعجبت الداعی، بخاری کی حدیث ہے۔ یعنی اگر میں اتنی مدت قید میں رہتا جتنی مدت یوسف علیہ السلام رہے تھے تو میں فوراً بلانے والے کے ساتھ ہو لیتا۔ اس جملے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دراصل یوسف علیہ السلام کے صبر و تحمل کی تعریف فرمائی، اور دوسری نہایت لطیف پیرائے میں یہ بات ظاہر کی، یعنی آپ نے اپنی عبودیت کاملہ اور انکساری کا اظہار فرمایا، یعنی یوسف علیہ السلام کی تعریف کر کے۔ قال ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسی قلنا حاش للہ ما علمنا علیہ من سوء قالت امرأة العزیز الان حسحس الحق انا راوتہ عن نفسہ وانہ لمن الصادقین۔ اس پر بادشاہ نے ان عورتوں سے دریافت کیا، تمہارا کیا تجربہ ہے اس وقت کا جب تم نے یوسف کو رجھانے کی کوشش کی تھی؟ سب نے یک زبان ہو کر کہا، حاشا للہ، ہم نے تو اس میں بدی کا شائبہ تک نہ پایا۔ عزیز کی بیوی بول اٹھی، اب حق کھل چکا ہے، وہ میں ہی تھی جس نے اس کو پھسلانے کی کوشش کی تھی، بے شک وہ بالکل سچا ہے۔ ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، اس سے میری غرض یہ تھی کہ عزیز یہ جان لے کہ میں نے در پردہ اس کی خیانت نہیں کی تھی، اور یہ کہ جو خیانت کرتے ہیں ان کی چالوں کو اللہ کامیابی کی راہ پر نہیں لگاتا۔ اب اس قول کے بارے میں اختلاف ہے، کچھ مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہ قول دراصل عزیز مصر کی بیوی کا تھا، اور کچھ کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ کس کا قول تھا، ہم اس کی بحث میں نہیں پڑھیں گے۔ لیکن یہاں پر ہمیں یوسف علیہ السلام کی ایک اور خوبی کا پتہ چلتا ہے کہ جب بادشاہ کے سامنے انہوں نے ذکر کیا کہ اس معاملے کی تحقیق کروائی جائے، تو اس وقت انہوں نے صرف عزیز مصر کی بیوی کا نام نہیں لیا بلکہ تمام خواتین کا ذکر کیا، تو اس سے ان کی اعلیٰ کرداری کا ثبوت ہم کو ملتا ہے کہ اس وقت بھی انہوں نے اس بادشاہ کی بیوی پر اکیلے پر الزام نہیں لگایا، یعنی ان کو یہ مقصود نہیں تھا کہ باقاعدہ انگلی اٹھا کر کسی ایک کو پن پوائنٹ کیا جائے، بلکہ تمام عورتوں کا معاملہ کہہ کر یعنی اس میں کسی ایک کا جرم ظاہر نہیں کیا۔ بعض وقت ہم سے ایسا ہوتا ہے کہ ہم تو انگلی اٹھا کر خاص طور سے نام لے لے کر ذکر کرتے ہیں، جس کو نام نہ معلوم ہو اس کو بھی نام بتا دیں گے، تو ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ آپ دیکھیں یوسف علیہ السلام کی سیرت سے ایک اور بات سیکھنے کو ملی کہ انہوں نے عزیز مصر کی بیوی پر ہی صرف انگلی نہیں اٹھائی بلکہ یہ ان کی انتہائی شرافت نفس کا ایک اور ثبوت ہے کہ اس عورت نے کتنی بھی ان کے ساتھ برائی کی ہو مگر پھر بھی اس کا شوہر ان کا محسن تھا، اس لیے انہوں نے نہ چاہا کہ اس کے ناموس پر، اس کی عزت پر کوئی حرف لائیں۔ اسی بنا پر تمام خواتین کا انہوں نے ذکر کیا اور پھر ان خواتین سے شہادت لی گئی۔ انہوں نے شہادت دی کہ ہم نے یوسف علیہ السلام میں کوئی برائی نہیں دیکھی، اور خود پھر عزیز مصر کی بیوی خود بول اٹھی، یعنی اس نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا اور اس نے کہا کہ حق کھل چکا ہے اور وہ میں ہی تھی جس نے اس کو بہکانے کی کوشش کی تھی یوسف علیہ السلام کو، اور وہ تو بالکل سچا ہے۔ پھر اس نے گواہی دی کہ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، کہ بے شک وہ تو بالکل سچا ہے۔ تو اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اتنے سال گزارنے کے بعد کس طرح یوسف علیہ السلام نے وہ تکالیف برداشت کی۔ قید میں رہنا کوئی معمولی بات نہیں، جیل میں رہنا معمولی بات نہیں۔ کس طرح سے آپ اس محل سے وہاں گئے جہاں آپ پر الزامات لگا تھا، جیل میں گئے، جیل میں کتنے سال گزارے، اور اس کے بعد پھر آپ دیکھیں کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے کس طرح فضا سازگار بنائی۔ یوسف علیہ السلام جب رہا ہوتے ہیں تو بےتاب ہو کر دوڑ کر نہیں آ جاتے جیل میں سے جب بادشاہ بلاتا ہے۔ جب لوگوں کو معلوم ہوا ہوگا کہ یوسف علیہ السلام نے اپنی رہائی قبول کرنے سے بادشاہ وقت کی ملاقات کو آنے کے لیے کیا شرط پیش کی ہے، تو سب کی نگاہ میں ظاہر سی بات ہے کہ سب یہی کہہ رہے ہوں گے نا کہ لو، یعنی کس طرح سے اب رہائی مل رہی ہے تو رہا ہو جانا چاہیے تھا، لیکن نہیں، رہا نہیں ہوئے، بلکہ ان کی کس قدر ان کی سیرت پاکیزہ تھی اور کس طرح سے وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھتے تھے، کس طرح سے ان کو ثبوت دینا تھا اپنی پاکیزگی نفس کا۔ تو جن لوگوں نے ان کو جیل میں ڈلوایا تھا انہوں نے کہا کہ اس معاملے کی تحقیق کی جائے تاکہ معاملہ صاف ہو جائے، کیونکہ آگے چل کر ان کو تمام ملک کے خزانے، یعنی اس سرزمین کا مالک بننا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں اقتدار بخشا مصر میں، وہ وہاں کے ایک طرح سے حکمران تھے۔ تو بھلا لوگ کیسے اپنی زمین کے خزانے ان کے سپرد کر سکتے تھے؟ تو اسی لیے انہوں نے چاہا کہ ان کے اوپر جو خیانت کا الزام لگا ہے اس کی تحقیق کی جائے، جو صحیح حقیقت ہے سامنے لائی جائے، کیونکہ یہی جو ماضی ہوتا ہے نبیوں کا، جو بے داغ ہوتا ہے جس کی بنا پر وہ اور مزید بہتر طریقے سے تبلیغ کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، اس کے جو سارے اہم اسباق ہے اس سورے سے، انشاءاللہ تعالی ہم سورے کے اختتام پر دیکھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر واقعے سے کچھ سیکھنے والا، عبرت حاصل کرنے والا اور اپنی سیرت کو سنوارنے والا بنائے، آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون۔ قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين۔ وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون۔ يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون۔ قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون۔ ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين.